ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی پوری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو آدمی اس مقصد میں جس درجے میں پورا اترتا ہے آخرت میں اس مرتبے کی، اس درجے کی جنت اس کو ملے گی، اور اس مقصد میں جو انسان جتنا بہتر طور پر پورا اترتا ہے، جتنا آگے بڑھتا ہے، اللہ کے ہاں قرب اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اتنا ہی اونچا وہ آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے۔ اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اور بعض احادیث میں یقین اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب ہوگا اپنے رب کی عبادت کرتا رہ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے۔ ایک آدمی کو موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ بعض صوفیوں نے جو چیز دوام والی تھی اس کو ترک والا معنی پہنا کر عبادت کو ترک کرنے کی دلیل اسی آیت سے لی۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ موت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، لیکن صوفیوں نے اس ایک لفظ یقین کو لے لیا، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ لفظ کس اعتبار سے استعمال ہوا ہے، حدیث میں یہ لفظ کس اعتبار سے استعمال ہوا ہے اور سلف نے اس کے کیا معنی لیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، ہم بدلے کے دن کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا۔ سالم کہتے ہیں یعنی یقین آ گیا، موت آ گئی۔ سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، لیکن صوفیوں نے یہاں پر یقین یقین کے معنی میں لیا، یہاں اصل میں وہ موت کے معنی میں تھا۔ اس لیے کہ موت اتنی یقینی ہے کہ کوئی بھی دین دھرم اور کوئی بھی عقیدے والے ایسے نہیں ہیں جو موت کا انکار کرتے ہوں، یہ یقینی چیز ہے، آ کے رہے گی، سب مانتے ہیں۔ صوفیوں نے کیا مطلب لیا؟ بعض صوفیوں نے کہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، جب تجھ کو اونچا مرتبہ مل جائے، یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے، اب تیرے اوپر سے شریعت ساقط ہو جائے گی، تب تک تو عبادت کرنا پڑے گا. ابن کثیر نے اچھا خاصا رد کیا اس کا اور بعض علماء نے اچھی اس کی تردید کی ہے. یہ مقام اس کا نہیں اس لیے کہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. صوفیوں کے بارے میں جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے. اور آج بھی دیکھنے کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو عبادت ترک کرتے ہیں اور ان کے پاس عذر یا دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم کو معرفت ہم کو حقیقت حاصل ہو چکی ہے. اب بابا بہت اونچی پرواز کرتے ہیں, ان کی فلائٹ بہت اوپر سے جاتی ہے, تو جو چیز دوام والی تھی اس کو لوگوں نے انقطاع اور ترک والا بنا دیا. اس سے دلیل تو یہ نکلتی ہے کہ موت تک شریعت آدمی پر باقی رہتی ہے چاہے کتنے ہی مرتبے والا آدمی ہو جائے, لیکن اس کو کیا بنا دیا گیا, یقین حاصل ہو گیا اب عبادت چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھتے تو اس طرح کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں, بار بار غسل کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ نہیں سکتے ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, کمزوری کا یہ حال ہے. دو یا تین صحابیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کے سہارے سے مسجد میں آتے ہیں, اور امام البخاری وغیرہ کی روایت میں ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اس حال میں لایا گیا کہ آپ کی انگلیوں کے زمین پر گھسٹنے سے ریت میں لکیریں بن رہی تھی, آپ کو لا کے صف میں بٹھا دیا گیا. کہ ایسا حال نبی کا ہے کہ کھڑے ہونے کی قدرت نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی لا کے مسجد میں نماز کے لیے بٹھایا گیا. کیا آپ کو یقین کا مرتبہ نہیں حاصل تھا؟ آپ کو پہلے دن سے یقین کا مرتبہ حاصل تھا. آپ یقین کے کمال کو حاصل کیے ہوئے تھے. اللہ کے قرب کی تمام منزلیں جتنی طے ہو سکتی ہیں آپ طے کرتے چلے گئے تھے, لیکن آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اب مجھ سے شریعت ساقط ہو چکی ہے, دین کامل ہو گیا ہے, میری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے, اب مجھ پر شریعت نہیں ہے. آپ اس حال میں بھی مسجد میں لائے گئے اور آپ کو بٹھایا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 کے قریب زخم جسم میں ہیں اور خون مسلسل اس سے نکل رہا ہے, لیٹے ہوئے ہیں اور بیٹے کو حکم ہے کہ نماز کا وقت ہو تو بتانا, اور بیٹا اٹھا رہا ہے باپ کو نماز کے لیے. فوراً کہتے ہیں کہ ہاں ہاں, اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے, اس حال میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور جسم سے خون ابل رہا ہے, یفعب دمن, جسم سے خون نکل رہا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. سلف کی زندگی آپ دیکھیں اور سلف کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں تو ملے گا کہ انہوں نے زندگی کے کسی مرحلے میں کسی عذر کی وجہ سے یا کسی شرف کے خیال سے اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بندگی ہی شرف ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا خود انسان کا شرف ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر شرف کا مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے ہی کا لفظ استعمال کیا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عَبْدِنَا, اگر تم کو اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک ہو تو لے آؤ اس جیسی صورت. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. بندہ جہاں بھی شرف کا مقام تھا بندے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی بڑے سے بڑا بندہ ہو, نبی ہو, رسول ہو, اس کا شرف واقعی اللہ کی بندگی میں ہے, اور زندگی میں یہ مرتبہ کبھی چھنتا نہیں ہے. چاہے اونچے سے اونچا مرتبہ ہو جائے بندگی کی منازل आदमी तय करता चला जाता है लेकिन कभी उससे पार नहीं जाता है, वो बंदा का बंदा ही रहता है। और शर्फ इसी में, क्योंकि अल्लाह ने पैदा इसी के लिए किया है, गोया के बंदा होना अल्लाह के पैदा करने का जो मकसद है बंदे के, उस बंदे के पैदा करने में जो मकसद है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, उसकी तकमील है, उसका कमाल है, जिस चीज के लिए पैदा किया उसमें एक कामिल है। तो अल्लाह ने बंदे को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उसकी जिंदगी का मकसद ये है, उसका मकसद हयात यही है कि वो अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा करे अपनी इस्तेताअत के बकदर। फत्तकुल्लाह मस्तताअत, कि जितना तुमसे हो सके अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो अपनी उसात के बकदर। शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है, जो बंदे में बंदगी की बजाय सरकशी की रूह फूंकना चाहता है, इंसान के साथ उसका नफ्स जुड़ा हुआ है, जो शरीयत की बजाय शहवत को इंसान का दीन बनाना चाहता है। बंदे पर आने वाले मसाइल उसको कभी परेशानी और कभी शिकायत की तरफ ले जाते हैं और अल्लाह की इबादत के तर्क करने वाला उसको बनाते हैं। दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत बंदे को अपनी तरफ खींचती है और अल्लाह से गाफिल करके मखलूक में फंसा देती है। बहुत बड़ी आजमाइश इंसान के लिए है, लेकिन बगैर आजमाइश के कामयाबी का क्या मतलब है? इम्तहान ही नहीं और पहला नंबर आ गया, इम्तहान ही नहीं और कामयाब हो गया, ये कौन सी कामयाबी है? कामयाबी की वाकई खुशी उसी को होती है जो इम्तहान पार करता है, जो पूरी कोशिश करता है, फिर उसके बाद कामयाबी वाकई इनाम की लज्जत इंसान को दिलाती है, वरना इनाम वैसा नहीं महसूस होता है जैसा होना चाहिए। इसीलिए इफ्तार की लज्जत उसी को महसूस होती वाकई जिसने रोजा रखा हो। झूठ मूठ का रोजा रख के अगर इफ्तार करे मजा नहीं आता कुछ भी, बल्कि चोर चोर महसूस होता है। लेकिन जो दिन भर का भूखा है, रहब वमाउ वबतलतिल उरूक वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, वहां जाके लज्जत महसूस होती है गिजा की भी और तकमील अम्र इलाही की, अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की लज्जत इंसान को महसूस होती है। इसीलिए जन्नत में जाने वाले अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमको ये रास्ता बताया, यहां तक पहुंचाया। अगर अल्लाह हमको रास्ता नहीं बताता, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था कि हम यहां आते हैं। और बड़ा खुश होगा आदमी जन्नत में जाके, चैन सुकून की सांस वहां लेगा, वहां अब सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, शैतान का दखल नहीं और नफ्स का दखल नहीं और चाहतों के पूरा करने में कोई हर्ज नहीं, कोई ऐसा हुक्म नहीं कि तुमको ये करना है ये करना है, आजाद है बस। जिंदगी की पाबंदी के बाद जिंदगी के रेगिस्तान में धूप में चलते चलते जब आदमी आखिरी सांस लेके आखिरत में जाएगा, जन्नत में दाखिल होगा, वहां फी ज़िल ममदूद घने घने साए इंसान को मिलेंगे। एक जिंदगी वो है और एक जिंदगी वो है जो जहन्नम वाली जिंदगी है, कि जहां पर आग और जख्म और खौलता पानी और पीप और खून और सांप और बिच्छू और हर किस्म की तकलीफ इंसान के लिए मुंतजिर होगी, और उसमें जाने के बाद डाले जाते रहेंगे लोग, और उसके बावजूद जहन्नम कहेगी हल में मजीद है, कुछ और है क्या? एक ये जिंदगी है, एक वो जिंदगी है। इंतखाब आदमी को करना है, लेकिन इंतखाब सिर्फ तमन्नाओं से नहीं होता है, इंतखाब अल्लाह के यहां नीयत के बाद ईमान और अमल से होता है। जन्नत की कीमत है, अला इन्न सिलातल्लाहिल गालिया अला इन्न सिलातल्लाहिल जन्ना, खबरदार अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। अल्लाह का सौदा, अल्लाह की तरफ से जो दी जाने वाली चीज है बदले में, वो जन्नत है। ऐसे ही सिर्फ तमन्नाओं से नहीं मिल जाएगी, इंसान को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? ईमान और अमल। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, اپنے رب کی عبادت کرتا رہے, وہ تیرا رب ہے, اس نے سب کچھ تجھ کو دیا ہے. ایسا نہیں کہ اچانک تجھ کو کہا گیا کہ کسی کی عبادت کر, سارا تو اسی کی طرف سے ملا ہے تجھ کو. جو پیشانی زمین پہ ٹکاتا ہے وہ بھی تو اسی کی دیوی ہے, جس زبان سے اس کا نام لیتا ہے, اس کی حمد و ثنا کرتا ہے, وہ زبان بھی تو اسی کی دیوی ہے. آنکھ, کان, دل, سوچنے کی طاقت, ہاتھ پاؤں, جسم, ہر چیز اس کی دیوی ہے. اور ساری نعمتیں اس نے تجھ کو عطا کی ہیں, وہ تیرا رب ہے, اس نے تیری تربیت کی ہے ماں کے پیٹ میں بھی اور باہر بھی. اس نے وہ ساری نعمتیں تیرے اوپر انڈیل دی ہیں جن کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تجھ میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ تجھ کو کیا چاہیے کہ فہرست اگر تجھ سے مانگی جائے تو صحیح ڈھنگ سے وہ لسٹ بنا سکے. دنیا میں کیا چاہیے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بقا کے لیے, اور دنیا میں انسان کی پرورش کے لیے کیا چاہیے تجھ کو, اگر تجھ کو لسٹ لکھنے کے لیے کہا جائے بنا ایک لسٹ, اس میں بھی تو ناقص ہوگا. اتنا سب اس نے تجھ کو دیا ہے, تجھ کو مانگنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو تھک جائے گا, لیکن اس کی دیوی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا تذکرہ کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے. اتنا دیا ہے اس نے. ایک آدمی اگر جنت اس کے لیے نہ بھی ہوتی تو بھی اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اس لیے کہ پہلے سے اتنا لیے بیٹھا ہے اور مزید کا کیا اس سے تقاضا کیا جا سکتا ہے. پہلے سے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اس کو پھیرتے پھیرتے زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن وہ چیز ختم نہیں ہوگی, حق ادا نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں کا. مزید اللہ کا احسان یہ ہے کہ اسی ٹوٹے پھوٹے عمل کے اوپر اللہ نے اتنی اعلیٰ ترین جنت بھی انعام میں رکھی ہے. یہ اس کا احسان اور فضل اور کرم اس کا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس کے باوجود ایک آدمی اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے گریز کرے, اور اس سے جب کہا جائے کہ آؤ حی علی الصلاح, اس کو فلاح کی طرف اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے تو کہے کہ میں طہارت سے نہیں ہوں, آپ بتائیے یہ قلب کی گندگی نہیں تو اور کیا ہے. یہ جسم کی گندگی سے زیادہ آدمی کے دل کی گندگی ہے کہ ابھی واقعی اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اس نے کس کے احسانات لیے ہیں, اس نے اللہ کا مرتبہ ابھی سمجھا نہیں ہے. یہ نکاح میں لوگوں سے ملاقات کے لیے نہا دھو کے جاتا ہے, صاف ستھرا ہو کے جاتا ہے, یہ فلم دیکھنے کے لیے سنور کے جاتا ہے, لیکن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے جسم سے پیشاب کو پاک رکھے, دور رکھے, اتنا بھی نہیں کر سکتا. تو اتنی نعمتیں اللہ کی تو نے لی, تو نے کیا دیا اللہ کو؟ اللہ کے آگے اپنی پیشانی تو رکھے, اپنی بندگی کا اقرار نہیں کر سکتا, اس کی بڑائی کا اظہار نہیں کر سکتا, اتنا نہیں کر سکتا. تو اگر وہ اپنی نعمتیں تجھ سے روک لے کیا کر سکتا ہے, کہاں سے لائے گا وہ نعمت سے؟ اگر زمین اگانا چھوڑ دے اور آسمان برسانا چھوڑ دے کہاں سے لائے گا یہ؟ کون سی دنیا کی طاقت ہے جو تجھ کو عطا کر سکتی ہے؟ آدمی اللہ کو واقعی سمجھتا نہیں ہے, اللہ کے بارے میں غور نہیں کرتا ہے. نعمتیں لیتے لیتے وہ احسان کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے, اللہ کے احسان کو بندہ اپنا حق سمجھتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے جتایا نہیں نا اس پہ. اگر ایسا ہو کہ ایک سجدہ کر ایک وقت کا کھانا ملے گا تو برابر پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ملے گا تو برابر پڑے گا, لیکن چونکہ بغیر سجدے کے سب کچھ مل رہا ہے تو پھر سجدے کی قدر اب نہیں رہی. دنیا میں انسان کو ایک دن کام پہ جائے گا تنخواہ ملے گی, نہیں آئے گا تنخواہ کٹے گی, برابر جاتا ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کا حال ایسا نہیں ہے, سجدہ کرے گا تو بھی ملے گا, نہیں کرے گا تو بھی ملے گا, اللہ کی ناشکری کرے گا تو بھی اللہ دیتا ہے. زمین میں دنیا میں آنے سے پہلے سے اللہ دے رہا ہے اور مرنے تک اللہ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سخی ہے, وہ اچھے کو بھی دیتا ہے برے کو بھی دیتا ہے, وہ بخیل نہیں ہے, وہ سخی ہے, جواد ہے, وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے, وہ عطا کو پسند کرتا ہے, اس کی شان ہے, وہ دیتا ہے, وہ گھیرے پڑے کو بھی دیتا ہے, وہ ذلیل کو بھی دیتا ہے, فرعون کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. ابلیس کو وقت دیا تو قیامت تک کا دیا, وہ سخی ہو, جھیل دیتا ہے. وہ دنیا میں بندوں کو نافرمانی کے باوجود دیتا ہے, اور بعض اوقات یہی دینا بندے کے لیے مزید سرکشی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ کی بندگی کے سوا اور کوئی شرف نہیں ہے. اللہ کے آگے جھکنا ہی عزت کا ذریعہ ہے, اور اللہ سے بھاگنا اپنی ہلاکت کی طرف دوڑنا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ففروا الی اللہ, تو تم دوڑو جہنم سے بچاؤ کے لیے, دوڑو. کہاں دوڑو؟ اللہ نے رخ بتایا کہاں دوڑنا ہے. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف دوڑو, کیونکہ جہنم سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے, بربادی سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھ کو یقین یعنی موت آ جائے. موت تک آدمی اللہ کا بندہ بنا رہے. رمضان میں بندہ بن گیا, رمضان چلا گیا, دینداری چلی گئی. ہفتے میں کبھی ایک بار اللہ کی بندگی کر لی, کبھی پریشانی آئی تو بندہ بن گیا, کبھی ٹائم فری ہے تو اللہ کی عبادت کر لی. یہ بندگی نہیں ہے, یہ اپنی نفس کی بندگی ہے, یہ اپنے دل کے حساب سے بندہ بنتا ہے. جیسے لباس اتار کے رکھتا ہے پہنتا ہے, یہ بندگی کا لباس بھی اتار کے رکھتا ہے اور پہنتا رہتا ہے. اس کی تو یہ مرضی والا بندہ ہے. اپنی مرضی والا بندہ نہیں چاہیے, اللہ کی مرضی والا بندہ چاہیے. تیری مرضی کا دخل بھی نکلنا چاہیے. واقعی اس کا نام توحید ہے, واقعی اس کا نام طاعت ہے, کہ تیری مرضی بھی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی. ایسی بندگی واقعی دنیا کی جنت ہے. اس لیے کہ نفس کی بندگی دنیا کا قید خانہ ہے. نفس کے اندر, نفس کے تابع جب آدمی رہتا ہے تو نفس کی نحوست یہ ہے کہ انسان پر ہمیشہ ندامت اور اس کے اندر وحشت اس کے اندر جی میں پائی جاتی ہے. نفس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نفس تھوڑی دیر کے لیے منوا لیتا ہے, کام کروا دیتا ہے, اس کے بعد ندامت اور اس کے بعد پریشانی, ایک وحشت آدمی پر طاری رہتی کہ میں نے غلط کام کیا, اللہ کا حکم توڑ دیا. تھوڑی دیر کی لذت ایک لمبے زمانے کی حسرت انسان کے لیے بن جاتی ہے. لیکن اللہ کی شریعت کی پابندی, تھوڑی دیر جی گھٹ کر کے آدمی طاعت کا گھونٹ پی لیتا ہے, نفس کے خلاف اللہ کی دیوی دوا پی لیتا ہے, لیکن اس کے بعد آدمی کو جو سکون میسر ہوتا ہے وہ نفس کی طاعت میں نہیں ملتا ہے. تھوڑی دیر کی پابندی, نفس کو توڑنا آدمی جب کر لیتا ہے اس کو, تو اس کے بعد اللہ کی اطاعت کی لذت اور ایک فرحت انسان کو محسوس ہوتی ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے. یہ انسان کے لیے سعادت ہے, یہ انسان کی واقعی کامیابی ہے. لیکن جو آدمی اس سے گزرے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. جس نے, آپ دیکھیے, جس نے کبھی کوئی چیز چکھی نہیں, اس کا ذائقہ اس کو لکھنے کے لیے کہا جائے کیسے لکھے گا؟ چکھنے والے کے لیے مشکل ہے کہ وہ بتائے واقعی ایک چیز کیسی ہے, آم کیسا ہے, یہ فلاں پھل اس کی لذت کیسی, ذرا بتاؤ. بتا سکتا ہے, لکھو ذرا اس کو, یہ لذت کیسی لذت. آدمی لکھ کے بتا سکتا ہے؟ کسی چیز کا ذائقہ لکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس کو چکھ سکتا ہے, اس کو لکھ نہیں سکتا ہے. اس لیے جو آدمی اس منزل سے گزرا نہیں ہے اس کو بتا ہی نہیں سکتا, اور جو جانتا نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بندگی کی لذت اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی ہے جو اس منزل سے گزرا نہیں ہے. اپنے نفس کے خلاف اللہ کی بندگی, شیطان کے مقابلے میں اللہ کی بندگی, آزادی کے باوجود اللہ کی بندگی, پریشانی کے باوجود اور راحتوں کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی, اللہ کے لیے اللہ کی بندگی, یہ کمال ہے. اللہ کے لیے اللہ کا بندہ بننا, اپنے نفس کی تسکین کے لیے بھی نہیں, مجھ کو اچھا لگتا ہے بندگی کر کے کر رہا ہوں, نہیں, اللہ کو اچھا لگتا ہے اس لیے کر رہا ہوں. یہ اخلاص ہے, یہ توحید کا کمال ہے, یہ بندگی اللہ کو چاہیے, اللہ کے لیے اللہ کا بندہ بننا. اپنی بھی اس میں چاہت ختم, اپنی مرضی بھی ختم, اللہ کی مرضی کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. اے نبی, آپ کہیے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اسی کا حکم اس کو دیا گیا ہے. کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا حکم ہے, اس لیے کرتا ہوں اسے, اور میں پہلا فرما بردار ہوں اس کا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے. بندگی کوئی معمولی چیز نہیں, یہ سب سے بڑا شرف ہے بندے کا. وہ بندگی سے بھاگ نہیں سکتا ہے, لیکن اپنا کے اونچا بن سکتا ہے. بندگی سے بھاگ کے ذلیل ہوگا, لیکن بندگی کو اپنا کے اللہ کی عبادت گزاری کو اختیار کر کے عزت کا دروازہ اب کھلتا ہے. جب آدمی اپنا سر زمین پر رکھتا ہے اللہ کے سامنے, وہیں سے اس کے سر کے لیے عزت کے راستے کھلتے ہیں. لیکن جب اللہ سے بھاگتا ہے, اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا ہے, یہ وہ آدمی ہے جو اپنی عزت سے بھاگ رہا ہے, یہ ذلت کی طرف دوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. عبادات اللہ کی خاطر, اللہ کی عبادت کرنا, نماز کا اہتمام کرنا, ذکر کرنا, روزے رکھنا, حج کرنا, تلاوت کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ سے دعا کرنا, اللہ کے آگے گڑ گڑانا, اپنی زندگی میں اپنے نفس اور شہوات کی بجائے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا, یہ واقعی وہ چیز ہے جو اللہ کو دنیا میں بندے سے مطلوب ہے اور جو اللہ کے قریب بندے کو کرتی ہے. لیکن یہ چیز تھوڑی مشکل پڑتی ہے. کیوں؟ نفس ہے, شیطان ہے, دنیا کے مسائل ہیں, دنیا کی زینت ہے, یہ ساری چیزیں آدمی کو اس سے پھیرتی رہتی ہیں. کبھی تجارت ہے, کبھی آرام ہے, کبھی سستی ہے, کبھی پریشانی ہے, کبھی ذہنی ٹینشن ہے, کبھی کچھ تو کبھی کچھ. ایک آدمی اکثر اوقات عبادات کے سلسلے میں سست ہو جاتا ہے. ایک جوش کا دن ہوتا ہے اور ایک سستی کا دن ہوتا ہے. ہر حال میں کیسے اللہ کی عبادت کی جائے, کیسے ہم پابند ہو جائیں نمازوں کے, کیسے ہم قرآن کے پابندی سے پڑھنے والے ہوں, کیسے ہم حج کے وقت پر حج کریں, کیسے زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دیں, کیسے تلاوت کا اہتمام ہم کریں, کیسے اللہ سے دعا کرنے والے ہم بنیں, کیسے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور اوقات میں, متعین اوقات میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں, کیسے ہم نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہوں, کیسے گناہوں سے بھاگنے والے ہوں, کیسے بنے گا یہ, کیسے انسان اس کے لائق اور قابل بنے گا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. پچھلے درس میں ہم نے اس پہ کچھ گفتگو شروع کی تھی, آج کے درس میں اسی کی تکمیل ہم کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے, نفس کو کیسے کچلا جائے, اور کیسے ہم شیطان اور نفس اور دنیا کے مسائل کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں عبادات پر جمنے میں کیا چیزیں مددگار ہیں, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں عبادتوں میں کیا چیزیں مددگار ہیں. سب سے پہلی چیز میں اعادہ کر رہا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ نہیں تھے پچھلے درس میں, اور مزید کچھ اور نکات بھی اس میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے عبادتوں پر جمنے کے لیے کہ ایک آدمی اعمال کی فضیلت جانے, فلاں عمل کی کیا فضیلت ہے. کبھی فضیلت ہوتی ہے آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں یوں عطا کرے گا, قیامت کے دن یہ ہوگا, فلاں تکلیف دور ہوگی. کبھی فضیلت ہوتی ہے دنیا میں, دنیا میں اقتدار ملے گا, عزت ملے گی, فلاں چیز ہوگی, رزق میں برکت ہوگی. کبھی فضیلت ہوتی ہے دنیا میں اللہ کے قرب کی لذت کی, دنیا میں اللہ کا تعلق ملنے کی. ایک آدمی چاہتا ہے اگر عبادات پر جمے, اس کو چاہیے کہ قرآن و سنت میں اعمال کی دینداری کی جو فضیلت آئی ہے اس کو پڑھے, اس کو سنے, اس کو دیکھے کہ نماز پڑھنے پر کیا فوائد ہیں, فضائل ہیں, کیا وعدے اللہ کے دنیا اور آخرت میں ہیں, تلاوت پر کیا اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے, ذکر پر اللہ کی طرف سے کیا نعمتیں ملیں گی, فلاں عمل پر, حج پر کیا فضیلت اور اس کا کیا شرف ہے, آخرت میں کیا ملے گا, دنیا میں کیا وعدہ ہے. اللہ کی طرف سے اعمال پر کیے ہوئے وعدے ان کو دیکھنا, دو چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. ایک ریاکاری کا علاج اس میں ہوتا ہے. جب دھیان اس پر ہوگا جو اللہ دینے والا ہے تو مخلوق کی طرف دھیان نہیں جائے گا. اخلاص کے لیے فضائل کا علم معین و مددگار ہوتا ہے. دو, جب آدمی فضائل اعمال کے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے، انسان لالچی ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر مال اس کو ملتا نہیں بولتا ہے، نہیں، مال کو آدمی کبھی نہیں بولتا، چاہتا ہے، چاہے کتنا بھی مالدار ہو، بلکہ انسان کے پاس مال آئے گا وہ اپنے حاصل کی بقا اور جو نہیں ملا اس کے اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر دنیا میں ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے وہ دوسری کی تمنا کرے گا۔ تو آدمی حریص پیدا کیا گیا ہے، اور یہ انسان کے لیے خیر کی چیز ہے اگر اس کا رخ صحیح ہو۔ بتائیے، اگر حرص ہی نہیں ہوگی تو پھر جنت کے لیے دوڑے گا؟ ایک آدمی میں تمنا ہے، چاہتا ہے، وہ نعمتیں، راحت، انسان چاہتا ہے، یہ اچھا اس کے لیے، لیکن اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے، اس کا رخ آخرت کی طرف ہو، اور اس کو ترجیح دینا آئے دنیا پر آخرت کو۔ دنیا کی حرص بری نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی دنیا کی حرص کو آخرت کی حرص کے ماتحت رکھے۔ اگر دنیا کی حرص ہی نہیں ہوگی تو یہاں تجارتیں بند ہو جائیں گی، کوئی کام پہ نہیں، کیا کرنے کا کام کر کے، نہیں چاہیے ہم کو پیسہ، سب گھر میں بیٹھیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا کی حرص اگر آخرت کو سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت کے قربان کر کے دنیا کی حرص نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ حرص کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ نے کہا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن آخرت اصل ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، تو پہلی چیز یہ ہے کہ اعمال کی فضیلت کا علم ہم حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور ان سے جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ليستخلفنهم في الارض، اللہ زمین میں ان کو اقتدار عطا فرمائے گا، زمین میں ان کو خلافت ملے گی، زمین میں وہ نائب بنیں گے دوسروں کے جو ان سے پہلے تھے، ان کو ہٹا کے اللہ ان کو لائے گا، ایمان والوں کو، باطل ٹوٹے گا، حق آئے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار عطا کرے گا، طاقت اور قوت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ویسے ہی جیسے ان سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا تھا، نیک بندوں کو اللہ نے دنیا میں طاقت دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو جس سے اللہ ان کے لیے راضی ہے، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو زمین میں تمکین عطا فرمائے گا، وہ دین جمے گا زمین پر، شریعت نافذ ہوگی اور دین کو طاقت اور قوت ملے گی، ان کو بھی طاقت ملے گی اور اللہ کے دین کو بھی۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے حالات کے بعد اللہ ایسے حالات لائے گا جو ان کے لیے امن کے حالات ہوں گے۔ دیکھیے، آج مسلمانوں کے لیے زمین خوف کی زمین ہے، بدنامی کی اور مسلمانوں کے لیے ذلت کی زمین بنی ہوئی ہے۔ اس کے لیے اگر اس کو ہٹانا ہے تو شروعات کہاں سے ہوگی؟ ایمان اور نیک عمل، ایمان، عقیدے کی صحت اور اعمال میں نبی کی سنت، اس کو یاد رکھیے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے حالات کے بعد اللہ ان حالات کو بدل دے گا امن کے حالات سے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور اس کے بعد ان کا حال کیا ہوگا؟ کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے، کہ اگر اقتدار ملے گا تو بھی کیا کریں گے؟ موج مستی کریں گے؟ نہیں، اقتدار ملے گا مسلمانوں کو تو اس کے بعد مطلوب کیا ہے؟ پھر مطلوب توحید ہے، پھر مطلوب اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، کہ جب سارا اقتدار مل جائے گا، امن کے حالات آئیں گے، کیا کریں گے میرے نیک بندے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کیونکہ بندے کا ابتدا بھی اس کی عبادت سے ہے، اس کی انتہا بھی، کیوں، پوری زندگی کا اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے، جو اللہ نے کہا وہ کرنا، اس کا نام اللہ کی عبادت سے، وہ بندہ ہے، آزادی اس کی ختم نہیں ہوتی اقتدار کے بعد۔ تو یہاں پر اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان و عمل پر، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مالک بنائے گا، تمکین دے گا، اقتدار دے گا، خوف ہٹا کے امن لائے گا۔ دینداری پر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جس درجے میں دینداری میں قلت اور کمی ہوگی، اس درجے کے حالات بگڑیں گے۔ حالات بگڑتے ہیں انسان کے حالات کے بگڑنے سے۔ زمین کے حالات کب بگڑتے ہیں؟ جب انسان کے دل اور اس کے جسم کے حالات بگڑتے ہیں۔ جب زندگی سے طاعت نکل جاتی ہے تو پھر زمین پر انسان کے لیے حالات بدلتے ہیں، بگڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ایمان و عمل کی فضیلت میں بتایا کہ اللہ زمین پر اقتدار عطا فرمائے گا اور خوف کو ہٹا کے امن کے حالات پیدا کرے گا۔ اسی طرح سے کبھی فضیلت ہوتی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان جنت میں تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی دیکھے کہ اللہ کی فرما برداری پر دنیا میں کیا وعدے ہیں، اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ آدمی دیکھے جنت میں اس کو کیا ملنے والا ہے نیکیوں پر، آدمی کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا۔ آدمی دیکھے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے قرب کے کیا دروازے، فضل کے اور رحم کے کیا دروازے کھلتے ہیں، نیکی پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما تقرب الی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی، میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیز سے زیادہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونا ہے، کیسے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر اللہ کا قرب ملے گا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں جو اللہ کے قریب کرے۔ اور وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرائض تو فرائض، فرائض سے تو قرب کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن اس قرب میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قرب کی، میری نزدیکیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کو ایسا ملتا ہے کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ قرب کی ابتدا، قرب کے مراتب، اور قرب کے مراتب بڑھتے بڑھتے محبوبیت اس کو مل جاتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی نوافل کو اہم نہیں سمجھتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، فرض ہے کہ یہ فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خصوصیت فرائض سے کہاں ملتی ہے، وہ تو ساروں کو کرنا ہے۔ قرب کے مراتب، اونچے مراتب اور محبت، محبوبیت کے مراتب کہاں سے ملتے ہیں؟ فرائض کے بعد نوافل کے اہتمام سے۔ تو ایک آدمی جب یہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، عمل کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تو نمبر ایک، ترغیب و ترہیب کہ نیکیوں پر کیا ملے گا، اور اسی کے ساتھ نیکیوں کے ترک سے کیا نقصان ہے۔ آدمی جب یہ دیکھے گا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ریاض الصالحین یا نووی کی، یا اسی طرح سے حافظ منذری کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب، یا جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اکیلے بیٹھ کر یا گھر والوں کو لے کے آدمی کتاب پڑھے، نیکیوں پر کیا فضیلت ہے اس کو گھر میں بتائے، علماء کے دروس سنے۔ اس سے کیا ہوگا؟ گھر والوں میں بھی اور اس میں بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ۔ توحید، آدمی آج کیا ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے بس ختم ہو گیا، عقیدہ صحیح ہے، لیکن اگر نیکیاں چھوٹتی چلی جائیں گی تو ایمان میں کمی ہوگی۔ اس لیے کہ اعمال کے ترک سے ایمان کم ہوتا ہے، عمل کی کمی سے ایمان کم ہوتا ہے، ایمان کو نقصان ہوتا ہے۔ جہنم سے ہر وہ آدمی نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان کیسا ہوا تیرا؟ اتنا چھوٹا ایمان کیسا کیا ہو گیا؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کے توڑنے کی وجہ سے ایمان کم کم کم، یہاں تک کہ رائے کے دانے کے برابر ہو گیا۔ ایمان کم ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، حکموں کے توڑنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو آدمی کے ایمان پر نیکیوں کا اثر ہوتا ہے، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، ایمان پر براہ راست اثر ہوتا ہے نیکی اور گناہ کا۔ تو نیکیوں کی فضیلت آدمی جانے۔ نمبر دو، اعمال کی حکمت آدمی جانے کہ فلاں عمل اگر کرنا ہے، اس عمل میں مصلحت کیا ہے، اس میں دینی فائدہ کیا ہے، یہ کیوں اللہ نے کہا ہے۔ بس اللہ نے کہا ہے, والد صاحب نے کہا ہے کہ نماز پڑھ, نہیں تو بہت پٹائی کروں گا. اب جو بچہ ایسا پڑھ رہا ہے, جب تک ڈنڈا ہے پڑے گا نہیں ہے ڈنڈا, نماز چھوٹ جائے گی, اکیلے میں چھوڑے گا. لیکن واقعی ایک انسان کو معلوم ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, اس میں دینی مصلحت کیا ہے, اس میں کیا فائدہ ہے, اس سے میری دینداری پر کیا اثر پڑتا ہے, میرے ایمان پر, میری زندگی میں اس کا کیا نفع آئے گا. وہ آدمی ہر حال میں عمل کرے گا. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم. اے نبی, ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے. اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے, اپنے اعمال نامے کو پاک کرنا چاہتا ہے, اپنی زندگی میں طہارت داخل کرنا چاہتا ہے, ظاہری و باطنی نگاہ نیچی کر. آدمی کو جب معلوم ہوگا کہ میرا دل گندا ہوگا اگر میری نگاہ صحیح نہیں ہے تو, اور اگر میں نے نگاہ کی حفاظت کر لی, میرا دل پاک رہے گا, دل پاک رہے گا, زندگی پاک ہو جائے گی. پاکیزگی کس کو چاہیے؟ طہار آدمی کے بدن پہ گندگی لگ جائے اچھا لگتا ہے, اس کو جلدی سے دھو لیتا ہے. ایک آدمی کے بدن پہ مٹی دھول لگ جائے, کپڑے پہ چائے گر جائے, جلدی سے دھو کے صاف کر لیتا ہے. لیکن آدمی کے دل میں گندگی جمتی چلی جائے, اچھی چیز ہے نہیں؟ دل گندا ہو جائے گا, نجاست اس کے دل میں آئے گی. نگاہ کو نیچا کر تیرا دل پاک رہے گا. دل کی پاکیزگی, روح کی پاکیزگی انسان کو ملے گی. جب اس چیز کے کرنے سے کیا فائدہ ہے, روحانی اعتبار سے, قلبی اعتبار سے, دینی اعتبار سے آدمی کو معلوم ہو, آدمی کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا. ہر مرتبہ اس کو یاد کرے. روزہ ہے, روزے میں کیا ہے؟ صوم, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا, مصلحت اس کی معلوم ہے. کیوں روزہ ہے؟ متقی بننے کے لیے یہ کورس ہے. نماز پڑھ, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے. نماز طاقت ہے ایک انسان کے لیے تقوی کے لیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلات کے ذریعے سے. نماز مدد کا ذریعہ ہے, مسائل کے حال میں نماز کام آئے گی. نماز ذریعہ اللہ کی نصرت کا. نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد کا دروازہ کھولتی ہے نماز. تو آدمی عبادات کی مصلحت کو اگر جانے تو بھی آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے. بہت ساری عبادتیں ہیں جن سے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے بہت سارے فوائد دینی اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی. تو آدمی عبادات کی مصلحت کو جانے, عمل کرنا آسان ہوتا ہے. نمبر تین, نیکی کی اہمیت کو جانے. اور یہ بات یاد رکھے کہ کوئی ایک نیکی بھی ایسی ہو سکتی ہے جس سے آدمی کی نجات ہو جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک نیکی کے کم ہونے سے آدمی جہنم میں چلا جائے. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش, ایک کتا ایک کنویں کے پاس چکر لگا رہا تھا اور پریشان تھا پیاس کی وجہ سے, گویا کہ مر جائے گا. اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل, ایک زانی عورت, ایک سرکش عورت جو بنی اسرائیل کی عورت تھی, اس نے اس کتے کو دیکھا, بری عورت تھی. فنزعت موقعها, اس نے اپنا موزہ اتارا, چمڑے کا موزہ اس نے اتارا. فاستقت له به, اور کنویں میں اتر کے اس کے لیے پانی لے آئی. فسقت ہو, اس کو پانی پلایا. فسقت ہو ایاہ فغفر لها بها فغفر لها به, اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکی کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت کر دی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا بھی قاعدہ ہے کہ کبھی بندے کی کوئی ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے سارے گناہ, صغیرہ کبیرہ سب کا معاملہ صاف کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ایک نیکی ایسی پسند آ جائے بندے کی, اللہ سارے گناہ معاف کر دے. کیوں؟ اللہ کو اختیار ہے بھائی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بغیر کسی وجہ کے بھی اللہ معاف کر سکتا ہے, جس کو چاہے اللہ معاف کر دے. اور اگر وجہ بھی موجود ہو, کوئی نیکی آدمی ایسی کر لے کہ اللہ کے ہاں بندے کا مقام بن جائے, ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے, اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے بھی معاف کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ نیکی اللہ قبول کرے, اللہ کی مرضی ہے. تو آدمی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھ, چاہے اپنے مسلمان بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو, اچھے سے مل کسی سے, یہ بھی نیکی ہے, اس کو بھی چھوٹا مت سمجھ. ہو سکتا ہے اللہ کسی ایک نیکی پہ کسی کی مغفرت کرتے ہیں. مصافحہ کرتا ہے مسلمان مسلمان سے, اس کے گناہ جڑتے ہیں, ایک نیکی. تو آدمی اگر یہ ہو جائے گا اس کے ذہن میں, معلوم نہیں میرا کاؤنٹر کیا چل رہا ہے, نیکی اور گناہ, نیکی گناہ, نیکی گناہ, معلوم نہیں آج مر جاؤں تو میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں, معلوم نہیں ہے, معلوم نہیں آج کیا بھول ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس پہ پکڑ لے. ایک عورت کی پکڑ اس بات پر ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا, اس کو کھلایا پلایا نہیں, کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ خود اپنی غذا تلاش کر لے, وہ بلی اسی حال میں مر گئی, اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا اس کو. ایک گناہ سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ کس چیز پہ پکڑ کر لے معلوم نہیں. آدمی روزانہ جنتی جہنمی, جنتی جہنمی اس کے بیچ میں چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جنت اتنی زیادہ قریب ہے تمہارے سے گویا کہ تمہارے جیسے جوتے کا تسمہ ہے, اس سے زیادہ قریب ہے, اور اسی طرح جہنم بھی. آدمی جھک گیا, جوتے کا تسمہ باندھ دیا, بس ہو گیا کام. جنت اتنی قریب ہے اور جہنم بھی اتنی قریب ہے. معلوم نہیں کیا ایسا ہو جائے آدمی سے کہ آدمی جہنمی ہو جائے. معلوم نہیں کون سی نیکی ایسی ہو کہ اللہ اس کو قبول کر لے, جنتی بنا دے اس کو, اس کا بیڑا پار. روزانہ یہ معرکہ انسان کا چل رہا ہے. اگر یہ ذہن میں ہو اور مزید یہ بات ہو کہ معلوم نہیں موت کب آ جائے, اگلا لمحہ میرا موت کا ہو اور وہ لمحہ سیل بن جائے میرے لیے جنتی یا جہنمی کی, کیونکہ عمل ختم. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اب ختم, نہ سجدہ نہ ذکر نہ تلاوت نہ کچھ نہ کچھ, سب ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا یخر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت, کہ آدمی اگر اس کے منہ کے بل پڑا رہے پیدائش کے دن سے موت تک, ہر من فی مرضات اللہ عز وجل, بڑھاپے تک, اور ایک دم مسلسل عبادت کرتا رہے اللہ کی, اللہ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے, لحقرہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو حقیر سمجھے گا, ہوا کچھ بھی نہیں کیا میں نے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ثواب جب دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ اتنا سب تھا, میں نے جو کیا وہ تھوڑا تھا, کاش کہ میں اس سے زیادہ کرتا. جب انعام آدمی کو دکھائی دے اور وہ انعام بہت بڑا ہو, اس کے تصور سے بڑا ہو, تو اپنی کوشش اس کو حقیر دکھائی دیتی ہے, پھر وہ کیا کہتا ہے, کاش کہ اور موقع ملتا میں اور کرتا. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں, وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا, وہ تمنا کرے گا کاش کے واپس اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے, کئی ما یزداد من الاجر و ثواب, تاکہ اجر و ثواب اور زیادہ لے کر آئے. جب دیکھے گا کہ میں نے اتنا جو کچھ کیا اتنا مل رہا ہے اس کے اوپر, اس کو لگے گا اور موقع ملے تو اور آگے مراتب ہیں, کیونکہ جنت کے 100 درجات ہیں, اور نچلے درجے والا اتنا ہوگا دنیا کا بادشاہ اس کی جوتیاں بھی صاف کرنے کی اوقات نہیں رکھتا, اتنا ملے گا اس کو. سوچے گا اور بھی درجے کھلے ہوئے تھے, کاش کہ میں اور کرتا. 100 مرتبے جنت کے ہیں, اور ہم جو جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے راستے پر گھوم رہے ہیں, ان سب کے لیے فردوس جو سب سے اونچا درجہ ہے اس کا راستہ کھلا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا, یعنی یہ معاملہ اللہ کے یہاں نہیں ہے کہ یہ ریزروڈ ہے. اس کا دروازہ نبی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, اور ایک ادنا سے ادنا انسان کے لیے جو غریب فقیر کوئی دنیا میں اس کو پوچھتا نہیں ہے, اپنے پاس کھڑا بھی نہیں کرتا ہے, فردوس کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. قیمت دو رہا ہو, جو شرط ہے پوری کرو. یہ نہیں ہے صرف مولوی جائیں گے, یہ نہیں ہے کہ صرف بڑے لوگ جائیں گے, یہ نہیں کہ صرف انبیاء کے لیے ہے. جنت کا دروازہ, جنت کے مراتب سب کے لیے ہیں. ہاں انبیاء اس کو لوٹ لیتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں, وہ اپنے شرف کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ عبدیت پہ نگاہ رکھتے ہیں, آئے گا آگے, وہ مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں. اونچے مرتبے کے باوجود ہمیشہ جھکے ہوئے رہتے ہیں, وہ موقع برابر استعمال کر لیتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے جنت الفردوس کا دروازہ کھلا. آدمی رکا کیوں ہے؟ اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے. انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, انسان موقع کو ضائع کر دیتا ہے. آدمی خود جو ہے محرومی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے, اس کے بندے کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارا ہاتھ چھوٹا پڑ جاتا ہے. اللہ کا دینے کا معاملہ چھوٹا نہیں ہے, ہمارا برتن چھوٹا ہے. ہم لاتے بھی تو کتنے چھوٹا برتن لاتے, ہماری اوقات کے حساب سے ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ کی عطا اتنی, اللہ نے جنت کا دروازہ بتایا. کون آدمی ہے؟ مرد ہے, عورت ہے, غریب ہے, امیر ہے, اپاہج ہے, اندھا, نابینا, لنگڑا, کون ہے؟ کس کے لیے اللہ نے جنت کا دروازہ بند کیا ہے؟ کس کے لیے اللہ نے کہا فلاں کو فردوس نہیں ملے گی؟ کس کے لیے اللہ نے کہا؟ اللہ نے کہا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہ جنت تمنا کرنے والے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس کرنے والے, اس میں ان کو ہرس کرنا چاہیے. کمپٹیشن کرنا ہے اس میں کرو. دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹنے والی ہے, کچرا ہے وہ, اس میں کمپٹیشن کر رہے. آپ بتائیے, یعنی ایک آدمی دیکھیے لوگوں کو, جیسے کتے لڑتے ہیں ایک مردار کے اوپر, وہ کھینچ رہا ہے ادھر سے, یہ کھینچ رہا ہے ادھر سے. آج دنیا کے اوپر آدمی اس طرح سے لڑے اور جنت کھلی ہوئی ہے اس کے لیے, جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے, وہاں دوڑ, وہ چھوڑ کے اس کے اوپر لگا ہوا آدمی کتنا جاہل ہے آدمی, اس سے زیادہ ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ تو آج دروازہ کھلا ہوا ہے, اس وقت کھلا ہوا ہے جنت کے لیے, جو چاہے دوڑے. لیکن آدمی اپنی کوششوں کی قلت کی وجہ سے محروم ہوتا ہے, اللہ کی عطا کی قلت کی وجہ سے نہیں, اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کی اہمیت سمجھے کہ ایک نیکی بھی کتنا بڑا مرتبہ اس کو دلا سکتی ہے, ایک نیکی پہ بھی مغفرت ہو سکتی ہے. نمبر چار, عبادات کی طرف مسارعت کرنا, یعنی پہلے مرحلے میں بھاگنا. کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا میں اگر آدمی سست ہو جائے پھر سستی غالب آ جاتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے اور ایسا ہوتا ہے. آدمی ٹال دے تو پھر ٹالنے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن آدمی پہلے موقع پہ کر لے تو عمل ہو جاتا ہے. لیکن آدمی کا کسی چیز کو ٹال دینا آدمی کے اندر ایک قسم کی قساوت پیدا کرتا ہے اور وہ چیز رہ جاتی ہے. اس کو کوئی سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سب سمجھے ہوئے ہیں اس کو, ہم سب جانتے ہیں اس کو. صحابہ دیکھیے, جنگ میں جانے کا موقع آیا, کہا ٹھیک ہے ابھی جاؤں گا, سواری کا انتظام کر لوں گا, کھجور ابھی پک رہے ہیں, ہاں میں جاؤں گا, میرے پاس تیز سواری ہے, جاؤں گا. نکل گئے, اتنا دور نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سفر میں, کہ اب ایسا سوچا کہ اب کہاں جاؤں, اتنے دور ہو گئے ہیں, وہ میں جانے تک تو وہ آنے کا وقت ہو جائے گا, وقت نکل گیا. آدمی ٹال دے تو پھر وقت نکل جاتا ہے. اس لیے آدمی جیسے ہی وقت ہو آدمی کرے, نیکی کا جب موقع آ جائے چھوڑے نہیں, نیکی کا موقع چھوڑے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوڑو جنت کی طرف. اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اتنی چوڑائی, لمبائی کتنی ہے اس کی؟ آسمانوں اور زمین کے برابر اس کی صرف چوڑائی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے, تقوی والوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَتُعَدَتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ, سوچ سمجھ کے ٹھنڈے سے عمل کرنا ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے سوائے آخرت کے عمل کے. اس میں سوچتے بیٹھے گا سوچتے ہی رہے گا, بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں, نماز پڑھیں گے, وہ نماز خیال میں اور بستروں میں ہی پڑھتے رہتے ہیں, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. کل سے نماز پڑھیں گے, اگلے جمعہ سے کریں گے. جو ٹالتا ہے وہ آدمی محروم رہ جاتا ہے. جو آدمی ابھی کھڑے ہو جاتا ہے, ابھی کرنا ہے اپنے کو ابھی سے, وہ آدمی پاتا ہے. جو آدمی فوری ارادہ کرے, نیت کی پختگی آدمی میں ہونا چاہیے اور موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو اس موقع کو, جو آج کا موقع چھوڑا ہو کل کا کیوں نہیں چھوڑے گا؟ جو آج ٹال رہا ہے وہ کل کیوں نہیں ٹالے گا؟ وہ کل زیادہ ٹالے گا کیونکہ اور نفس کے اوپر زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وقال یا رسول اللہ ای الصدقتی اعظم اجرا, اے اللہ کے رسول صدقے میں سب سے زیادہ عظمت والا بڑا صدقہ کون سا ہے، بڑا اجر میں سب سے زیادہ صدقہ کون سا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح. آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا کہ سب سے اجر میں بڑا ہوا صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے کہ تو صحت مند ہو اور مال کی حرص تیرے اندر موجود ہو، مال کی حرص تیرے اندر موجود ہو. تخش الفقر وتأمل الغنى، تخش الفقر تجھ کو غریبی کا ڈر ہو، وتأمل الغنى اور مالداری کی تیرے اندر تمنا باقی رہے، امید باقی رہے، ایسے وقت میں صدقہ کر. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، اور ٹالتا مت رہے، ٹالتا مت رہے یہاں تک کہ جب روح حلق میں پہنچ گئی. قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان، کہ جب موت کا وقت آ گیا آپ کہنے لگے فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، یہ صدقہ کر دو، یہ مسجد کو، یہ فلاں جگہ. ارے اب تو یہ دوسرے کا ہو گیا، اب تیرا نہیں ہے یہ، اب تو ایسے بھی مر گیا تو دوسروں کو ملنے والا ہے. تب تک ٹالتا مت رہے. یعنی یہاں پر ہم کو یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی جب ٹالتا رہتا ہے تو کہاں تک وقت چلا جاتا ہے؟ مرنے کا وقت آتا ہے، پھر آدمی حسرت کے ساتھ مرتا ہے، کاش کہ میں نے زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی، کاش کہ میں نے صدقات کیے ہوتے، کاش کہ میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش میں نے حج کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری ہوتی، میری زندگی تو برباد ہو گئی، میں نے زندگی گزار دی، اب زندگی کا خاتمہ ہے، دنیا چھوڑنا ہے، لذت ختم، اب رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا. کیا جواب دوں اللہ کو؟ آدمی ٹالتا رہتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اچانک مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو گھر والوں سے ملنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ایک کروٹ پر سوتے ہیں، اگلی کروٹ جب صبح ان کو جگایا جاتا ہے تو آنکھیں پھر کبھی کھل نہیں پاتی ہیں، زندہ سوتے ہیں، کل کے پلان کر کے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو وہ کہاں اٹھتے ہیں؟ اٹھتے ہیں تو منکر نکیر کے سامنے اٹھتے ہیں، اٹھ جا، کون تیرا رب ہے، تیرا رب کون ہے، وہاں ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آدمی آج ہے کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. آدمی بھروسے والی زندگی کے لیے کرے، ایسی زندگی کے لیے اپنے آپ کو برباد نہ کرے جس کا بھروسہ نہیں ہے، ایسی زندگی کے لیے کرے جو بالکل دائمی، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، عقل مند وہی ہے. تو نمبر چار، عبادات کی طرف جلدی کرنا، موقع آ گیا کر لیا، ہو گیا پھر سکون ملتا ہے، ٹالتے 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 کیا ہوتا ہے، وقت نکل جاتا، پھر ندامت، اور میں نے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، پھر وہ بوجھ، وہ لے کے گھومو پیٹ کے اوپر، کیوں؟ کتنی لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بوجھ لے کے گھومتے، کرنے کا تھا یہ میں نے نہیں کیا، کرنے کا تھا نہیں کیا، کیوں ایسی زندگی گزارے آدمی؟ کر کے خالی ہو جائے، بس میں نے کر لیا، سکون نہیں. نماز کا وقت ہو گیا، اب آدمی ٹال رہا ہے، پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، گیا وقت ختم. اب گناہ کا احساس باقی ہے، کاش کہ میں نماز پڑھتا. تو آدمی وقت ہو گیا عمل کر دے، رمضان آیا، رمضان میں عبادت کریں گے کریں گے کریں گے، ایک دو تین گزرے، تین دو ایک ختم، کاش کہ میں رمضان اچھے سے گزارتا، رمضان میں نے برباد کر دیا. وقت نکل جاتا ہے، وقت آپ کے لیے رکتا نہیں ہے، چاہے آپ خوشی خوشی رہیں، چاہے آپ غم سے رہیں، چاہے ٹینشن میں رہیں، گھڑی آپ کے لیے رکتی نہیں. آپ گھڑی کو خاموش کمرے میں رکھو، وہ اسی اسپیڈ سے چلے گی، طوفان میں رکھو آپ اس کو، اسپیڈ بڑھتی گھٹتی نہیں، وہ اسپیڈ سے چلے گی اس کی، وہ کسی کے لیے رکتا نہیں. غم کا گھر ہو، خوشی کا گھر ہو، ٹینشن کا گھر ہو، سکون کا گھر ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سردی گرمی، گاڑی اپنی اسپیڈ سے چل رہی برابر ہے، وہ کسی کے لیے رکتی نہیں. وقت کسی کے لیے نہیں رکنے والا، آپ کے لیے رکے گا نہیں، کسی بڑے بڑوں کے لیے نہیں رکا، آپ کے لیے کیا رکتا ہو، کسی کے لیے نہیں رکتا ہے. وقت نکل جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، نیکیاں باقی رہیں گی، زندگی نکل جائے گی، اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال باقی رہیں گے، یا تو اس کو جنتی بنائیں گے یا تو جہنمی. آدمی کو انتخاب کرنا ہے وہ کیا کرتا ہے، جلدی کرے آدمی، جلدی کرے. نمبر پانچ، کثرت عبادت کے ذریعے سے نفس کو کچلنے کا عزم کرنا، نفس کو سنبھالتے نہیں بیٹھنا، جیسے بچے کو ایک دم سنبھالتا ہے آدمی، نفس ڈینجر ہے بہت، نفس کی مانے گا نفس آدمی کو برباد کرے گا. نفس کو روندے جیسا روٹی کے لیے آٹا روندتا آدمی، तभी तो बनेगा अच्छा। नफ्स को रोंदने में ही उसकी इसलाह है। बच्चे की हर बात माँ बाप मानेंगे, बिगाड़ देंगे उसको, उसको डिसिप्लिन सिखाएंगे, उसकी भी जिंदगी बनेगी, माँ बाप की भी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन बच्चे को अगर तरबियत नहीं देंगे, वो अपना भी बुरा करेगा, नाम इनका खराब करेगा और इनको बुरा कहेगा, नुकसान होगा। तो नफ्स उसी बच्चे की तरह है, उसकी इसलाह करना जरूरी है, उसकी मान के चलना नहीं है, उसको रोंदना है, उसको डिसिप्लिन सिखाना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा, कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को महज़ब बनाया, उसका तज़किया किया, उसको पाक किया गंदगियों से, और नाकाम व नामुराद हो गया जिसने इसको मिट्टी में मिला दिया, नफ्स को बर्बाद किया, नफ्स की मानता रहा, नफ्स इस पे मुसल्लत हो गया और इसको बर्बाद कर दिया। तो नफ्स की मानने की बजाय आप नफ्स को पाबंद बनाने का इरादा करें तो क्या होगा, दिल में ख्याल आएगा, जाने दे कहा जाता नमाज को, सो जा। तो आदमी क्या सोचेगा, नहीं तुझको तो मैं सजा दूंगा, तुझको तो मैं सुधारूंगा, ऐसा थोड़ी है, तेरी मान के थोड़ी चलूंगा, मालिक तू है क्या मैं। आप सोचिए जो आदमी नफ्स की मानता है मालिक कौन है, उसको पूछेंगे तो क्या बोलेगा। कोई आदमी है, उसको कोई बोले बीवी का गुलाम, कितना गुस्सा आता, और नफ्स का गुलाम, बेचारी बीवी तो भी समझदार रहती, बातों का समझदारी की भी बातें करती हो, लेकिन नफ्स आदमी को कभी भी समझदारी नहीं सिखाएगा। इन्ना नफ्स अला अम्मारा तुम भी सो, नफ्स आदमी को बुराई ही का हुक्म देता है, उसका गुलाम है आदमी। सोचे मैं गुलाम किसका है, अल्लाह का कि नफ्स का कि शैतान का, किसका चॉइस किसकी किया इसने। वहां मुआजिन पुकारा है या रसूलल्लाह, अल्लाह की तरफ से निदा है, बंदा किसका है, अल्लाह का है। या नफ्स बोल रहा है मत जा, कहां जाता, सो थोड़ा ओढ़ ले, अजान की आवाज भी नहीं आएगी, अलार्म बंद कर। नफ्स बोल रहा है उसको, एक नफ्स की पुकार है, एक अल्लाह की पुकार है। अब बीच में बंदा लटक रहा, कहां जाऊं। अब ऐसे वक्त में पूछना जन्नत कौन देने वाला है, नफ्स देने वाला है, नहीं, नफ्स तो एंड में बोल देगा क्या मेरे हाथ में कुछ नहीं था। शैतान तो बोलेगा भाई मैं आवाज दिया तो आया, मेरा कुछ भी नहीं है, जोर थोड़ी, हाथ पकड़ के थोड़ी नहीं जाया मैं तुझको, मैंने तुमको पुकारा तुमने मेरी बात मानी। शैतान कहेगा दाऊ तुकुम फस्तजब तुम ली, मैंने तुमको पुकारा तुमने मेरी बात मानी, मेरा कोई कसूर नहीं है। फला तलूमूनी वलूमु अनफुसकुम, मुझको मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो। शैतान कयामत के दिन कहेगा कुरान में अल्लाह ने कहा है, अपने को बुरा नहीं बोलने का, तुम्हारा है वो मामला, तुम निपटो। आप नफ्स शैतान दुश्मन है इंसान की। आदमी इरादा करे मुझको नफ्स को कुचलना है, जब भी नफ्स अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करेगा उसकी जिद पे मैं उल्टा करूंगा, ये इरादा करे आदमी, ये वाकई पहलवान और बहादुर है, ये आदमी है जो वाकई बादशाह है। दूसरा नफ्स जो बोला वो करूंगा, भिखारी है, ये तो गुलाम है नफ्स का, नफ्स की जूतियों में पड़ा हुआ है, कितना खराब लगता है ऐसा बोले। लेकिन ये अगर सोचो आदमी गैरत आदमी में हो, किसका गुलाम है, नफ्स का, नहीं मानता मैं नफ्स की, नफ्स के साथ में ऐसा रहे आदमी, सीधा हो तो उसको मानना। सहाबा करते थे ऐसा, किसी दिन इंशाल्लाह इसी मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, मुहासबा नफ्स, सहाबा कैसा करते थे, तूने मुझको बहुत सताया, तूने मुझको गलत ले जाया, मैं तेरी नहीं मानूंगा, तुझको सजा दूंगा। नफ्स की इसलाह के लिए आदमी जी घट करे, जैसा बच्चों की इसलाह के लिए आदमी करता है, बच्चे को चोट लग जाए डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर बोलेगा इंजेक्शन देना पड़ेगा या सीना पड़ेगा इसको, बच्चे का दर्द है दिल में, लेकिन क्या करता है, जी घट करता है, बोलता हाँ लगाओ सुई, लगाओ उसको, उसका भला उसमें ही है, लगाओ नश्तर, यहां पे सियो उसको, उसका भला उसमें है। तो नफ्स को सुई देनी पड़ेगी, उसका भला उसमें है। नफ्स को इंजेक्शन देना दीनदारी का तकवे का जरूरी है, उसके इंजेक्शन के बगैर उसको सेहत नहीं मिलने वाली, वो बीमार पड़ेगा, इसको भी मुसीबत में डालेगा। आदमी इरादा करे नफ्स को कुचलने का, नफ्स को महज़ब बनाने का। अल्लाह ताला फरमाता है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, यकीनन वो इंसान जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकता रहा, इसका ठिकाना जन्नत है। जन्नत किसका ठिकाना है, जो नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकता रहा, जो नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करता रहा, उसने दुनिया में अपनी जन्नत ले ली, کیونکہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر آدمی کی ساری خواہشات پوری ہوں گی. اب دنیا میں نفس کی خواہشات پوری کرتا رہا, دنیا میں اپنی جنت لے لیا اس نے, لیکن جس نے اپنی خواہشات کو مار کے اللہ کے حکم پورا کیا اس کے لیے جنت کا موقع بھی باقی ہے. تو یہ پانچویں چیز ہے کہ ایک آدمی نفس کو کچلنے کا ارادہ کرے. ارادہ تو کرے, عمل آسان ہوتا, پہلے ارادہ تو کرے آدمی, ارادہ کرے آدمی کہ میں نفس کی نہیں مانوں گا, میں نفس کی نہیں مانتا, میں نفس کا غلام نہیں ہوں, نفس میرا مالک تھوڑی ہے, میں اس کا مالک ہوں, میرا مالک اللہ ہے. یہ ارادہ کرے آدمی, غیرت والا ارادہ کرے, آسان ہو جاتا ہے. نمبر چھ, سلف کے مجاہدوں میں غور کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, اہل علم, ان کی دینداری کو دیکھنا, یہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے, کیسے نفس کی مخالفت کرتے تھے. جب یہ آدمی دیکھتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ اپنے سے پہلے کسی کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور سوجن سے پاؤں میں پھٹن پیدا ہو جاتی تھی. تفطر قدماہ حتی تتفطر قدماہ. فقالت عائشہ, حضرت عائشہ نے کہا, لم تصنع هذا یا رسول اللہ, عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی ایک دم. وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کی ساری باتوں کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے, جو کچھ بھی بات کمی زیادتی جو بھی تھی اللہ کے پیمانے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے سب کے لیے مغفرت کر دی ہے, ساری چیزیں آپ کے سارے احوال کے لیے مغفرت کا معاملہ ہے. قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا, آپ نے کہا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. یعنی اللہ نے معاف کر دیا, مغفرت کر دی, تو کیا ہوا, اب اس مغفرت پر اور اللہ کے دین کی نعمت پر, نبوت پر, رسالت پر شکر بھی تو کرنا چاہیے. صرف جہنم کے خوف سے عبادت کرنا نہیں, یہ عبادت شکر والی عبادت ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ اب شکر کے لیے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو واقعی جو بندہ بندہ ہوتا ہے اس کی اگر مغفرت کا اعلان بھی ہو جائے اللہ کی طرف سے, تب بھی وہ عبادت نہیں چھوڑے گا. لیکن اس آدمی کا کیا حال ہے کہ جس کے اوپر جہنم کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے اور اپنے نفس کو تسکین دے رہا ہے, اس آدمی کا کیا حال ہوگا بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. الولید ابن مسلم کہتے ہیں, میں نے امام الاوزاعی کو دیکھا, رأیت الاوزاعیہ یثبت فی مصلاہ یذکر اللہ حتی تطلع الشمس, کہ امام الاوزاعی جو شام کی امام ہیں, نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اپنے مصلاح پر بیٹھا کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, اور کہتے ہیں کہ وَيُخْبِرُنَا عَنِ السَّلَفْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ هَدْيَهُمْ, اور کہتے تھے کہ سلف کا یہی طریقہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہی کرتے تھے, مسلسل اللہ کا ذکر کرتے تھے سورج نکلنے تک فجر کے بعد. اللہ کا ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, دعا اللہ سے کرنا, اور دینی کتب کا مطالعہ کرنا, قرآن پڑھنا, سمجھنا, تفسیر پڑھنا, حدیث پڑھنا, مسائل کا علم حاصل کرنا, لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا, کبھی گھر والوں کو لے کے بیٹھنا, ان کو دین سکھانا, اپنے اوپر جبر کرنا اللہ کے دین کے لیے, روزہ رکھنا, نوافل کا اہتمام کرنا, یہ ساری چیزیں جو آدمی کی واقعی روح کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اصل آدمی کے لیے ہے. سلف کا طریقہ تھا, صحابہ مسلسل روزے رکھتے تھے, مہینے کے تین روزے چھوڑتے نہیں تھے. ہاں, بعض صحابہ وہ تھے جو کمزور تھے, وہ نماز میں اپنے اوقات صرف کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا مہینے کے تین روزے چھوڑتے نہیں تھے, بلکہ عام طور سے روزے رکھتے تھے, خوب روزے رکھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود تھوڑے کمزور تھے, دبلے پتلے تھے, وہ روزے رکھنے سے زیادہ نمازوں کا خاص اہتمام کرتے تھے, کچھ نہ کچھ عمل سلف کرتے تھے, اپنے اوقات کو عبادتوں سے بھرتے تھے, اپنے اوقات کو عبادات سے بھرتے تھے. ہم لہو و لعب اور لغویات سے اپنے اوقات کو بھرتے ہیں, کچھ بھی نہیں, آدمی کے پاس پڑا ہے, لیٹا ہے بستر پر, بس دیوار کو, چھت کو تک رہا ہے, دنیا کی پلاننگ کر رہا ہے, کبھی اس کی کروٹ کبھی اس کی کروٹ ایسی بھی تو ہو جس پر اللہ سے اپنی نجات کے لیے مغفرت کی دعا کرے, اللہ میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں, اللہ میں نے بہت غلط کام کیے, اللہ میری مغفرت کر دے. ایک تو کروٹ ایسی بھی ہو, کبھی ایسا بھی تو ہو کہ اکیلے لیٹے لیٹے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا, اگرچہ میں کرتا ہوں بہت کچھ لیکن واقعی جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, ایسا رو رہے. کبھی اکیلا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, چپ چاپ وضو کر کے اکیلے میں دو رکعتیں ایسی پڑے کہ اس کے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم, ایسا تو کبھی کرے. کبھی کوئی دیکھنے والا نہیں, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہ اللہ تو نے بہت کچھ دیا, جنت بھی دے دے اور میں نے جو اس کا حق ادا نہیں کیا اس کو معاف کر دے, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ. ایسے اوقات, یہ اوقات, یہ اصل لمحات ہیں زندگی کے جو انسان کو روح کی اونچی غذا دیتے ہیں جو دنیا کی کوئی نعمت خرید نہیں سکتی ہے, جس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ اصل ہے. عرش کے سائے میں ہوں گے کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کی یاد سے رو پڑے, اس کی اللہ کو یاد کرے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, یہ بندہ عرش کے سائے میں ہوگا. کیا کیا اس نے؟ ایک قطرہ آنسو بہایا اس نے, اور کیا کیا اس نے؟ لیکن یہ وہ چیز ہے جو بڑی مشکل ہے کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرنا, اور اس قوت کے ساتھ اس کے قلب کی حالت ایسی ہو جائے, اس کا ایمان, اس کا تقوی, اس کی محبت, اس کا خوف اس کے دل میں سما نہیں پائے اور پیمانہ چھلک جائے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا. اسی لیے دو رکعت نماز ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے 50 نمازوں سے بہتر ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسی نماز جو ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے, وہ ایسی نماز سے جہاں لوگ اس کو دیکھتے ہیں 50 نمازوں سے افضل ہے. دو رکعت آدمی اکیلے میں پڑھ لے, 50 نمازوں کے برابر ہے وہ, کم وقت زیادہ فائدہ ہے. تو آدمی اپنے اوقات کو دیکھے, میں کیسے عبادت کروں اللہ کی, کیا کیا کروں میں, کیا کیا کروں میں, اپنے اوقات کی تنظیم کرے آدمی عبادت کے اعتبار سے. تو یہ سلف کا طریقہ تھا مسلسل عبادت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, صحابی بازو میں کھڑے ہو گئے, آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی وہ ختم کی, سورۃ النساء شروع کی وہ ختم کی, سورہ آل عمران پڑھتے چلے گئے آپ. ایک رکعت میں اتنی لمبی نماز, کیا نماز ہے وہ؟ صحابی کہتے ہیں میری حالت خراب ہو گئی, ابھی سجدہ کریں گے, ابھی رکوع کریں گے, پڑھتے جا رہے ہیں اتنی لمبی نماز. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میں نے ٹٹولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ پڑ گیا, آپ کی ایڑیاں کھڑی تھی, سجدے میں آپ تھے, آپ کا سر رکھا ہوا تھا سجدے میں, آپ اللہ سے سجدے میں دعا کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, نماز میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی, سجدے میں آپ جاتے تھے آپ ہاتھ مار دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ اس کے بعد سجدہ کرتے تھے, آخری عشرہ آتا آپ کمر کس لیتے تھے, اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے, خود بھی عبادت کرتے تھے, آپ روزے پہ روزے رکھتے تھے, لگاتار دو دو روزے رکھتے تھے, صحابہ نے بھی رکھا آپ نے پسند نہیں کیا, آپ نے کہا میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے, میں تمہاری طرح نہیں ہوں, لست کہا اتیکم انما یطعمنی ربی ویسقین, میرا رب مجھ کو دو دو روزے لگاتار رکھ رہے ہیں. خندق کے وقت میں صحابہ نے شکایت کی کھانے کو نہیں ہے, آپ نے پیٹ پر سے اٹھا کے بتایا پتھر, میرے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. مجاہدہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاسوسی کے لیے دشمن کے لیے خندق کے وقت میں جنگ میں, لوٹ کے آئے, جانے کے پہلے ٹھنڈ بھائی اٹھنے کو جی نہیں کر رہا تھا, جب آپ نے نام لے کے کہا حذیفہ اٹھ, اٹھ گئے. اب حکم آ گئے, نام لے کے آ گئے تو اب جانا پڑے گا, پہلے چوائس تھی کون ہے جو جائے گا دشمن کی خبر لائے گا, کہتا میں جو پڑھا رہا اسی سردی تھی اٹھنے کو جی نہیں کر رہا تھا. اب یہاں چوائس ہے نا کون ہے, تو یہ فضیلت ہے جس کو چاہیے لو, لیٹے اٹھنے کو جی نہیں کر رہا ہے اتنی ٹھنڈی ہے, لیکن کہا جب نام لے کے کہا ہے حذیفہ اٹھ تو اب چوائس باقی نہیں, اب نام آ گیا اب جانا پڑے گا, آپ اٹھے ٹھٹھر رہے تھے, کہے ایک دم ٹھنڈی لگ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, ملے اللہ اس کے آگے سے دائیں سے بائیں سے اس کی ہر طرف سے حفاظت کر, کہتے مجھ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سب طرف گرمی ہے, ایک دعا نبی کی. کہتے گیا میں پھر واپس لوٹا, دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, رات وہ ٹھنڈی والی رات ہے, یا ان کو اٹھنے کو نہیں ہو رہا ہے, اور ہمارا نبی کیا کر رہا ہے, جنگ کا میدان ہے اور خندق کھودی ہوئی ہے, اتنی تکلیف کے حالات ہیں, رات ہے ٹھنڈی والی رات ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کی چیز پیش آتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں. کانا اذا حزبہ امر صلی, جب کوئی فکر کی چیز ہوتی ہے آپ نماز کیا کیا بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. یہ ہمارے سلف ہیں, یہ ہمارے سلف کے امام ہیں. جب آدمی یہ دیکھتا ہے عمل آسان ہو جاتا ہے, عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اسی طرح سے ساتویں چیز ہے کہ آدمی عبادات میں جوش میں آ کے غلو نہ کرے بلکہ اپنی مقدار نوافل کی طے کرے اور اس کا پابند رہے. جوش میں آ کے بہت کر لینے سے پابندی کے ساتھ تھوڑا کرنا زیادہ اچھا ہے. آپ ایک پتھر پر ایک ٹاکی بھر کے بہا دیں پانی, اس میں سوراخ نہیں ہوگا, لیکن اسی پتھر پر اگر قطرہ قطرہ سال بھر ٹپکتا رہے اس میں سوراخ ہو جائے گا. کنویں پر آپ جائیں, گاؤں دیہات میں آپ جائیے, پتھر کے اوپر لکیر بنی ہوئی ہوتی ہے. کسی کو بھی آپ پوچھیں, کسان کو, یہ لکیر کیسا بنی, ایسا گڑا کیسا بنا, وہ بولے گا رسی کھینچنے کو. بول رسی سے گڑا ہوتا نا, زمانے تک کرتے رہیں گے نا, پتھر میں رسی سے گڑا بنتا ہے. کہاں رسی, کہاں پتھر, کہاں پانی, کہاں پتھر. لیکن مسلسل عمل تھوڑا, اگر ایک قطرہ ہے مسلسل ٹپک رہا ہے پتھر کے اوپر, اس پتھر میں سوراخ بناتا ہے وہ ایک قطرہ. ایک قطرہ سوراخ بنا سکتا ہے تسلسل کی وجہ سے. تھوڑا عمل ہے مسلسل اگر آدمی کرتا رہے وہ عمل, وہ عمل آدمی کے کردار میں تبدیلی بھی لاتا ہے, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تھوڑا کریں ہم لیکن مسلسل کریں. ہم کو جوش آتا رمضان میں, رمضان میں کتنے قرآن پڑھا میں نے, بہت پڑھا میں نے, نماز کتنی پڑھا, شب برات میں پوری رات بھر نماز پڑھا میں نے, فلاں دن میں نے اتنا کر دیا, جوش آ گیا ایک دم, اپنا مال جیب میں جتنا تھا غریب کو دے دیا, پھر زکات کا وقت ہے تو زکات غائب. آدمی جوش میں آ کے عمل کرتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ جوش میں بھی عمل کرے لیکن ہوش میں بھی عمل کرے. خالی جوش میں عمل کرنے کا نہیں, جوش میں بھی کرنے کا, ہوش میں بھی کرنے کا. آدمی اپنے اعمال مسلسل کرتا رہے, نوافل کا اہتمام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا, اے عبداللہ اس آدمی کی طرح مت ہو جانا جو رات میں نماز پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے فرائض کی پابندی تو ہے, اس کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی ہے. نوافل کو, نیکیوں کو آدمی کرے تو ہمیشہ کرتا رہے, دوام اس میں ہونا چاہیے. تو خالی جوش میں نہ کرے, اتنا زیادہ نہ کرے, اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہیں ستائے کہ آدمی کے لیے بعد میں عمل کرنا مشکل ہو جائے. اتنا کر لیا کہ بعد میں نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الدین یسر, دین آسان ہے, ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, اور جو آدمی دین سے زور آزمائی کرے گا دین اس پہ غالب آ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ دین سے جو آدمی ہاتھا پائی کرے گا دین اس کو پچھاڑ دے گا. یعنی بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا اگر ہار جائے گا, تھک جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, وہ ہائی وے پہ بے تحاشا دوڑ رہا دوڑ رہا دوڑ رہا دوڑ رہا, رستہ کبھی ختم ہوا؟ یہ تھک کے بیٹھ جائے گا, رستہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جتنا دوڑے دوڑے دوڑتا ہی رہے, جتنا سپیڈ میں دوڑے گا تھک کے بیٹھ جائے گا, لیکن سلو دوڑتا رہے گا دور تک جائے گا. جو کم سپیڈ سے دوڑتا رہتا ہے وہ دور تک دوڑتا رہتا ہے, جو بہت طاقت سے دوڑتا ہے شروع میں ہی وہ 100 میٹر کی ریس میں تو پہلے آ سکتا ہے, لیکن وہ 400 میٹر میں کیا ہوگا, تھک جائے گا. یہ انٹیلیجنس ہے, یہ نبوی حکمت ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا, دین آسان ہے. جو آدمی دین سے زور آزمائی کرے گا وہ کیا ہوگا, دین اس پہ غالب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بہت زیادہ کرے گا تھک کے بیٹھ جائے گا. تو کیا کر, فسددو وقاربو وابشرو. تو آپ نے فرمایا فسددو, ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ, ایک دم سٹریٹ قائم رہو, بیلنس رہو. وقاربو, اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم سداد کے قریب ہو جاؤ, یعنی ایک دم قائم رہو جیسے پلر ہوتا ہے. فسددو, سیدھے ہو جاؤ, دین پہ قائم رہو, نہیں تو اس سداد کے قریب ہو جاؤ, جتنا ہو سکتا اتنا کرو. وابشروا, اور خوشخبری سنو, واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ, اور تم صبح اور شام کے سفر کے ذریعے سے اور رات کی کچھ عبادت کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اپنی اصلاح میں, جنت میں جانے کے لیے. یعنی تم ٹھنڈے وقت میں عمل کرو. مسافر جو ہوتا ہے پہلے زمانے میں, ابھی تو ہمارے یہاں پلین اور کار اور بہت کچھ آ گیا, پہلے کیا ہوتا تھا, اونٹ کے اوپر گھوڑے کے اوپر لوگ سواری کرتے تھے. تو وہ لوگ کون سے اوقات دیکھتے تھے؟ راحت کے اوقات برابر دیکھ کے اپنا سفر طے کرتے تھے. تو تم خامخواہ اپنے آپ کو پریشان مت کرو. اگر اپنے آپ کو پریشان کرو گے دین سے عمل سے دل میں نفرت پیدا ہوگی. تم ایسا نظام اپنا بناؤ کہ عمل بھی ہو جائے اور مسئلہ بھی کھڑا نہیں ہو. رغبت عمل کی باقی رہے. بہت زیادہ کر لینے سے بعض اوقات آدمی کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے, ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ, تو آپ نے دیکھا دو پلر مسجد کے ہیں مسجد نبوی میں اور دونوں کے بیچ میں رسی لٹکی ہوئی ہے. فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ, کہا یہ رسی کیا ہے؟ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبٍ, لوگوں نے کہا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے. فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ, نماز پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں جب تھک جاتی ہیں تو رسی کو پکڑ لیتی ہیں, رسی پکڑ کے نماز پڑھتی ہیں اتنی نماز. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حلو, نہیں 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 کھولو اس کو, کھولو یہ رسی. لیصلی احدکم نشاطہ, تم کو چاہیے کہ تم نشاط کی حالت میں عبادت کرو, فریش ہے اچھا ہے ایسے حالات میں عبادت کرو, شوق اور رغبت کے ساتھ عبادت کرو. فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقُعُدْ, جب تم میں سے کوئی آدمی تھک جائے تو بیٹھ جائے. یعنی اتنا زیادہ بھی اپنے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالے کہ ایک آدمی جو ہے پریشان اور حیران اور وحشت اس کے اندر پیدا ہو جائے. آدمی تھوڑا تھوڑا کرے, ایک دن کا جوش اور سال بھر بے ہوش, ایسا نہیں کرے. شب معراج آئی ثابت نہیں پہلے تو, لیکن عبادت آج کرنا ہے, ریکارڈ توڑنا ہے پوری, سال بھر میں جتنی نہیں پڑھا آج پڑھنا ہے. قضا ہے عمری, قضا ہے عمری, قضا کرا گئی کو تو قضا ہے عمری پوری شروع, فجر زہر عصر مغرب عشاء, فجر زہر عصر مغرب عشاء, فجر زہر پورا دم دما دم دم پسینہ پسینہ ہو گیا پورے پورے سال بھر کا کوٹا پورا. اب ایک رات بچی, بچیلا تھوڑا ہے اس رات میں کریں گے. شب معراج آ رہی ہے, شب معراج کے بعد فلاں رات آ رہی ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آدمی تھوڑا تھوڑا کرتا رہے یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ایک آدمی ایک دم کر کے فری ہو جائے سال بھر کے لیے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت, اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں جو آدمی تشدد کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا, یہ فرائض کا نہیں بول رہا ہوں, فرائض بولے میرے کو فجر ٹھیک ہے میں فجر پڑھتا رہوں گا باقی چھوڑوں گا, نہیں فرائض نہیں, نوافل کی بات چل رہی ہے یہاں پہ. نوافل میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, جتنا ہوتا کرے. دوسرے کو دیکھ رہا وہ کتنا کر رہا اس کے حساب سے یہ بھی کرنے جا رہا, تھک جائے گا. اس سے کتنا ہوتا ہے وہ دیکھیں, میں کتنا کر سکتا ہوں, روز کتنا کر سکتا ہوں, جوش میں ایک دم پانچ پارے پڑھ لیا ایک سانس میں, لیکن کل غائب, پرسوں غائب, پھر سال بھر غائب, پھر قرآن رکھا ہے رکھا رہ گیا. روزانہ ایک صفحہ پڑھ سکتا ہوں میں, سردی گرمی بارش پریشانی بیماری ہر حال میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہوں, دو تین چار پڑھ سکتا ہوں. تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھتا رہے, رکے نہیں آدمی. یہ قطرہ 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 ہے, مسلسل ہے, ڈرم بھر کے بہانے کی طرح نہیں ہے. یہ دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا. تو بہرحال یہ چیز ہے. نمبر آٹھ, اوقات کو اعمال سے بھرنا. اوقات کو اعمال سے بھرنا یہ بھی عمل کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے. آپ نیکی بڑھانا چاہتے ہیں, نماز نماز نماز, آدمی تھوڑا تھک جاتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اعمال الگ الگ رکھے ہیں. کبھی روزہ رکھا فلاں دن نوافل کا اہتمام کیا, فلاں یہ کیا. ایک آدمی اپنے اوقات کو مختلف عبادات سے بھرے ہیں, روزہ ہے, صدقات ہیں, ذکر ہے, تلاوت ہے, نماز ہے, علم کا سیکھنا ہے, دعوت دینا ہے, مختلف اعمال ہیں. ان اعمال سے اپنی, ان عبادات سے, ان اعمال سے اپنے اوقات کو بھرے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما, ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کون روزہ دار تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا انا, میں تھا. قال فمن تبع منکم اليوم جنازتا, تم میں سے آج کون جنازے کے پیچھے گیا. قال ابو بکر انا, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا. قال ابو بکر انا. قال فمن عاد منکم اليوم مریضا, آج کون تھا جس نے مریض کی عیادت کی. قال ابو بکر انا, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ چیزیں جس آدمی میں جمع ہو جائیں, ایک روایت میں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. پورا دن ہمارے پاس ہے, پورا دن صرف نماز 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 تھک جائے گا. نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, صدقات ہے, عیادت ہے, فلاں کسی کی مدد ہے, کسی مسکین کو کھلانا ہے, تو مختلف اعمال ہیں. اپنا پورا روٹین آدمی بنائے, صبح تلاوت کا وقت ہے میرا, فلاں وقت میں نوافل ہے, رات میں نوافل کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, فرائض کے علاوہ سنتوں کا اہتمام ہے, یہ ذکر کا وقت ہے, یہ تلاوت کا وقت ہے, یہ پڑھنے کا وقت ہے, یہ کسی کو دعوت دینے کا وقت ہے. اوقات کو اعمال سے بھریں, نیکیاں بھی بڑھتی, آدمی بور بھی نہیں ہوتا. انسان ہے, ایک وقت آتا ہے بور ہو جاتا آدمی, بنایا اللہ نے ایسا اس کو. تو آدمی اپنے اوقات کو مختلف عبادات سے بھرے. پھر عبادات میں بھی مختلف چیزیں ہیں, کوئی چاہے تو ایک وتر پڑھے, کوئی چاہے تین وتر پڑھے, کوئی چاہے پانچ وتر پڑھے. تنویع اس کو کہتے ہیں, تنویع, بدل بدل کے الگ الگ طریقے سے عبادت کرنا جو نبی سے ثابت ہے. کبھی نماز میں یہ دعا پڑھ لی, کبھی وہ دعا پڑھ لی, کبھی اس طریقے سے عمل کر لیا, کبھی اس طریقے سے جو ثابت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طرح سے عمل میں بھی نشاط پیدا ہوتا ہے, عمل کرنا آسان ہوتا ہے. نمبر 9, جو اعمال کبھی فوت ہو جائیں, غفلت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا کسی اور سبب سے, نیند کی وجہ سے, آدمی اس عمل کو چھوڑ نہ دے, گیا ابھی نہیں, بلکہ اس کی بھرپائی کرے. یہ بھی اس عمل پر دوام کے لیے مددگار ہوتا ہے, کیونکہ ایک مرتبہ چھوڑ گیا, چھوڑ دیا, آدمی کے لیے اگلی مرتبہ چھوڑنے کا دروازہ کھلتا. تو آدمی سے کبھی چھوڑ جائے کوئی چیز, اس کا جو بھی وظیفہ ہے, اس کی جو بھی پابندی ہے, تلاوت کی, تہجد کی, جو بھی ہے, اس کو اس کی بھرپائی کرے, اس کی قضا آدمی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ کان اذا غلبہ نوم او وجع عن قیام اللیل, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نیند یا بیماری کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے رات کی تہجد چھوڑ جاتی, صلى من النهار 12 رکعات, آپ دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے اس کے بدلے میں. رات کی نماز چھوٹی گئی کا مطلب گئی نہیں, ہمارے کیسا ہے, یہ تو نفل کا ہے, ہمارا فرض, ارے گئی. آدمی کی نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی اس کی, اب اٹھا بولے اب تو گئی, اب جان دے کل سے پڑھیں گے, اب ارے اب پڑھنا ہے. آدمی بھرپائی کرے اپنے نیکیوں کی, یعنی نیکیوں پر دوام, کبھی فوت ہو جائے پورا کرے اس کو. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیکیاں ان کی بھرپائی کیا کرتے تھے. اسی طرح سے نمبر 10, عبادات میں اللہ سے قبولیت کی امید رکھنا اور رد کا ڈر بھی رکھنا. قبولیت کی امید رکھنا آدمی کے اندر رغبت پیدا کرتا ہے کہ اگر میں یہ نیکی کروں گا اللہ ضرور مغفرت کرے گا, اللہ تعالیٰ ضرور مجھ کو عطا کرے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو آدمی میں رغبت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, ہمارے نیک بندے وہ تھے جو نیکیوں میں جلدی کرتے تھے, ایک. نمبر 2, ویدعوننا, ہم کو پکارتے تھے, ہم سے دعا کرتے تھے, کیسے؟ رغبا ورہبا, رغبت کے ساتھ, امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے بہت ڈرنے والے بندے وہ تھے. تو یہاں پر اللہ نے نیک بندوں کی صفت کیا بیان کی, وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں, نیکیوں کی رغبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں. قبولیت کی امید رکھنا اور رد کا خوف رکھنا, یہ بھی نیکیوں کے لیے ضروری ہے. اور آخری چیز کہ آدمی عبادات پر ثبات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے. معاذ ابن جبل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی دعا ہے, آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, مجھ کو جنت عطا فرما, اور میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ عمل, ہر وہ قول اور وہ عمل جو جنت سے قریب کرے. وما قرب الیہا من قول او عمل, اے اللہ جنت عطا فرما اور ہر وہ عمل کی اس عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب کرے, چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نیکیوں کی توفیق اور اس پہ دائمی طور پر ہم کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس سے آدمی کے لیے عمل اور عبادات آسان ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.